تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ اتوار کو اس آیت کی روشنی میں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے اور دیگر آیات اور متعدد سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں عرض کیا تھا کہ مسلمان خواتین پر نامحرم مردوں سے پردہ کرنا ضروری ہے. جو نامحرم مرد گھروں میں آتے جاتے ہیں یا گھروں کے اندر رہتے ہیں ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے، اور جو نامحرم مرد گھر میں مستقل رہتے ہیں ان سے کس طرح پردہ کرنا چاہیے اس کی تفصیل میں نے بیان کر دی. ایک بات یہاں بیان کرنی رہ گئی تھی جو بعد میں ذہن میں آئی، وہ بھی یہاں عرض کر دینا مناسب ہے. وہ یہ ہے کہ بعض گھروں کے اندر نامحرم مرد نوکر اور ملازم ہوتے ہیں، جن میں سے بعض نوکر اور ملازم تو گھر کے باہر کام انجام دیتے ہیں اور بعض نوکر گھر کے اندرونی کاموں کو کرنے کے لیے مقرر ہوتے ہیں، جیسے گھر کی صفائی کرنا، کھانا پکانا، اور گھر کے دوسرے انتظامات کرنا۔ تو یہ جو نوکر ہیں، چاہے وہ گھر کے اندرونی کاموں کو کرنے کے لیے مقرر ہوں یا گھر کے باہر کے کاموں کو کرنے کے لیے رکھے گئے ہوں، اور چاہے وہ بڑی عمر کے ہوں، درمیانی عمر کے ہوں، جوان ہوں یا نوجوان ہوں، یہ سب نامحرم ہیں، ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ گھر کی عورتوں کا گھر کے نوکروں کے سامنے، گھر کے ملازموں کے سامنے، جس میں گاڑی کا ڈرائیور بھی شامل ہے، ان سب کے سامنے بے پردہ آنا جانا درست نہیں ہے۔ بے پردہ ان کے سامنے آنا سراسر گناہ کی بات ہے، ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ بس سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص نامحرم ہے تو وہ نامحرم ہے، چاہے وہ ہمارا ملازم ہو، اور چاہے کھانا پکانے والا ہو، چاہے گھر کی صفائی کرنے والا ہو، اور چاہے گاڑی چلانے والا ہو، یا باہر کے کام کرنے والا ہو، بس وہ نامحرم۔ اس کے گھر میں مسلسل آنے کی وجہ سے، رہنے کی وجہ سے، کام کاج کرنے کی وجہ سے وہ محرم نہیں بنتا ہے، نامحرم نامحرم ہی رہتا ہے۔ اور جس طرح دوسرے نامحرم مردوں سے پردے کا حکم ہے، اس سے ہی پردے کا حکم ہے۔ خواتین کو ان کے سامنے بھی بے پردہ آنا درست نہیں ہے، ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس بات کا بھی خیال اور دھیان رکھنا چاہیے کہ جس طرح عورتوں کا جسم نامحرم مردوں کے لیے، جس طرح عورتوں کو اپنا جسم نامحرم مردوں سے چھپانا ضروری ہے، اسی طرح بلا کسی ضرورت کے، بلا وجہ کسی معتبر عذر کے، اپنی آواز کو بھی نامحرم مردوں تک پہنچنے سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہو، وہاں عورت نامحرم مرد سے پس پردہ بات چیت کر سکتی ہے، گفتگو کر سکتی ہے، ٹیلی فون پر بھی بات چیت کر سکتی ہے، لیکن اس کے اندر ادب یہ ہے کہ عورت اپنی آواز کی جو قدرتی لچک ہے، جہاں تک ہو سکے اس کو کم سے کم کر کے گفتگو کرے، جہاں تک ہو سکے اپنی آواز کو ذرا خشک بنائے، اور اس کے اندر جو قدرتی لچک ہے اس کو بالکل کم کر دے، یا جہاں تک ہو سکے کم کر کے بات کرے۔ جیسے کہتے ہیں خشک لہجے سے بات کرنا، اس کے مقابلے میں نرم انداز سے گفتگو کرنا۔ تو نرم انداز سے گفتگو کرنے سے پرہیز کرے، جہاں تک ہو سکے ذرا ایسے لہجے سے بات کرے کہ اس کی آواز کے اندر جو قدرتی لچک اور نرمی ہے وہ ظاہر نہ ہونے پائے۔ لہذا یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے، اور یہ بات بڑی عام پائی جاتی ہے، کہ جہاں پردہ نہیں ہوتا وہاں تو کچھ بھی اس کا اہتمام نہیں ہوتا، لیکن جہاں کچھ پردہ ہوتا ہے وہاں عورت کے آواز کے سلسلے میں کوئی احتیاط نہیں ہوتی. اور وہ یہ کہ نہ میرا مردوں کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ گھنٹوں باتیں ہوتی رہتی، بالکل ایسا ان کے ساتھ گفتگو کا انداز ہوتا ہے جیسے اپنی محرم عورتوں کے ساتھ انداز ہوتا ہے. جس بے تکلفی کے ساتھ آدمی اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، یا اپنی بیوی کے ساتھ، یا اپنی سگی بہن کے ساتھ باتیں کرتا ہے، جس میں ہنستا بولتا بھی ہے، قہقہ بھی لگا لیتا ہے کبھی کبھی، اور گھنٹوں باتیں کرتا ہے، اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں، اس لیے کہ اپنی محرم کے ساتھ گفتگو ہو رہی یا بیوی کے ساتھ ہو رہی. لیکن یہی انداز نامحرم عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. نامحرم عورتیں نامحرم مردوں کے ساتھ، نامحرم مرد نامحرم عورتوں کے ساتھ یہی انداز اختیار کرتے ہیں. زور زور سے ہنسنا، قہقہے لگانا، ہنسی مذاق کرنا، دل لگی کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ ساری باتیں آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں. یاد رکھیے، جیسے عورت کے جسم کا پردہ، اس کی آواز کا بھی پردہ ہے. جس طرح عورت کے ذمے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ آنے نہ دے، اپنے آپ کو بے پردہ نہ آنے دے، اسی طرح اس کے ذمے یہ بھی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی آواز کو بھی نامحرم مردوں تک بلا وجہ بلا ضرورت جانے نہ دے، جہاں ضرورت ہو بلا شبہ بقدر ضرورت بات کرنا جائز ہے. چاہے دیور ہو یا جیٹھ ہو یا بہنوئی ہو یا خالو ہو یا پھپا ہو، یہ سارے کے سارے نامحرم ہیں، اور ان سے ہنسی مذاق اور دل لگی کھیل کود اور کیا چھیڑ چھاڑ، یہ سب باتیں گناہ کی ہیں. ان سب باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور یہ بھی میں نے گزشتہ اتوار کو عرض کیا تھا کہ اگر کوئی خاتون کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلے تو ضرورت کی بنا پر نکلنے کی اجازت ہے، ضرورت کی بنا پر گھر سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن شرعی پردے کے ساتھ نکلے. اور شرعی پردے کی تفصیل اور تشریح بھی میں نے عرض کر دی تھی، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ سر سے پیر تک اپنے آپ کو اچھی طریقے سے کسی بڑی اور موٹی، سادہ، غیر مزین چادر کے اندر مستور کر کے، یا کسی سر سے پیر تک چھپانے والے ڈھیلے ڈھالے برخے کے اندر مستور کر کے، جس میں ایک آنکھ کھولنے کی اس کو گنجائش ہے، اور اگر آنکھ کے سامنے چشمہ ہو یا باریک نقاب ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ ایک آنکھ جو اس نے راستہ دیکھنے کے لیے کھولی ہے اس پر بھی نامحرم مردوں کی نظر نہ پڑے. اور برخے کے اندر اس کا انتظام بآسانی ہو سکتا ہے، جب ہو سکتا ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اس طرح سے گھر سے باہر نکلنے کی گنجائش ہے. لیکن اس کے برخلاف ہمارے معاشرے کے اندر، اور نہ صرف ہمارے معاشرے میں بلکہ تقریباً ساری دنیا میں، اب یہ ماحول بن گیا ہے کہ عورتوں نے شرعی پردے کو بالکل ہی رخصت کر دیا ہے، بالکل ہی اس کو چھوڑ دیا ہے. اب اکثر مسلمان عورتیں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو پردہ نامی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی. اکثر عورتیں تو بالکل بے پردہ ہی ہوتی ہیں، صرف اپنے عام لباس کے اندر ہوتی ہیں، نہ کوئی چادر نہ کوئی برقع. اور جو عورتیں برائے نام کوئی چادر یا برقع لے کر نکلتی ہیں تو ان کے برقعے اور چادر سے بھی شرعی تقاضے پورے نہیں ہوتے. شرعی تقاضا یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ سر سے پیر تک اپنے آپ کو اچھی طرح مستور کر کے نکلیں، پوشیدہ کر کے نکلیں، لیکن وہ اس حال میں نکلتی ہیں کہ ان کا چہرہ بھی کھلا ہوا ہے، ان کی گردن بھی کھلی ہوئی ہے، سر کے بال بھی نظر آ رہے ہیں، بازو بھی کھلے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے جن اعضاء کو چھپانے کا حکم ہے نہ میرے مردوں کے سامنے انہیں کھولنا منع ہے وہ بھی کھلے ہوئے ہوتے. تو اس طرح سے بغیر کسی پردے کے یا نیم پردہ کر کے باہر نکلنا یہ بھئی بڑے عذاب اور وبال کی چیز ہے. خواتین کو اس گناہ سے بچنا چاہیے اور اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور مرد حضرات کو اس پر انہیں آمادہ کرنا چاہیے اور تلقین کرنی چاہیے اور وقت سے ان کو اس طرح متوجہ کرتے رہنا چاہیے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلیں تو شریف پردہ کر کے نکلیں تاکہ مرد حضرات بھی گنہگار نہ ہوں اور وہ خواتین بھی گنہگار نہ ہوں جو بے پردہ نکل کر کے خود بھی گنہگار ہوتی ہیں اور نہ جانے ان کی وجہ سے کتنے ہی مرد گنہگار ہوتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جہنمیوں کی دو جماعتیں ہیں, اہل جہنم کی دو جماعتیں ہیں, اور اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ابھی میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے, یعنی حضور پیشین گوئی فرما رہے ہیں لیکن ان دو جماعتوں کا حضور کے زمانے میں ظہور نہیں ہوا, حضور کے زمانے میں وہ جماعتیں منظر عام پر نہیں آئیں, بعد میں آئیں گی, حضور پہلے ہی ان کے متعلق پیشین گوئی فرما رہے ہیں اور آج وہ دونوں جماعتیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. تو آپ نے فرمایا اہل جہنم کی دو جماعتیں ہیں, دو زخیوں کی دو جماعتیں ہیں, اس میں سے ایک جماعت تو ان لوگوں کی ہے کہ جن کے ہاتھوں میں بیل کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے, اور دوسری جماعت ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, وہ نامحرم مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور ان کو اپنی طرف جھکانے والی اور مائل کرنے والی ہوں گی, اور ان کے سروں پر ان کے سر بڑے بڑے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کا کوہان ہوتا ہے, اس طرح ان کے سر کے بال بڑے بڑے ہوں گے اور فیشن سے انہوں نے ان کو بنایا ہوا ہوگا, اور وہ مٹک مٹک کر چلیں گی. اور وہ جہنم کی خوشبو تک نہ سونگ سکیں گی, حالانکہ اتنی اتنی مسافت سے جنت کی خوشبو محسوس ہوگی. یہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے. تو اس میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی دو جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے. پہلی جماعت تو ان مردوں کی ہے, ان لوگوں کی ہے جو لوگوں پر ظلم کریں گے, زیادتیاں کریں گے, ناحق ان کو ماریں گے اور ناحق ان سے پیسے کھائیں گے, ناحق ان سے کام لیں گے. یہ جماعت آج موجود ہے ہمارے معاشرے کے اندر. جتنے ظالم صاحب اقتدار ہیں, جتنے صاحب اقتدار اور ظالم لوگ ہیں, چاہے وہ سرکاری اعتبار سے ہوں اور چاہے وہ غیر سرکاری طور پر ہوں, اور چاہے وہ شہروں کے اندر ہوں اور چاہے وہ دیہات کے اندر ہوں, اس قسم کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں جو غریبوں پر, مسکینوں پر, کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں, ان سے زبردستی کام لیتے ہیں, زبردستی ان سے پیسے لیتے ہیں, بھتے لیتے ہیں اور رشوتیں لیتے ہیں, اور ناحق ان سے پیسے بٹورتے ہیں. بہت سی برادریوں کے اندر چودھری بھی ایسے ہوتے ہیں, گاؤں کوٹوں کے اندر نمبردار بھی ہوتے ہیں, وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ جو بیچارے مزدور لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں, مسکین لوگ ہیں, جب چاہا ان کو پیٹ دیا, جب چاہا ان کو اٹھوا دیا, جس طرح چاہے ان کو مروا دیا، جس طرح چاہے ان سے ظلم کر دیا، جب چاہے ان سے پیسے لے لیے، کوئی بولنے والا نہیں. شہروں کے اندر بھی تقریباً یہ حال ہے کہ جتنے گنڈے قسم کے لوگ ہیں، بدماش قسم کے لوگ ہیں، آوارہ قسم کے لوگ ہیں، طرح طرح کی تنظیمیں جماعتیں انہوں نے بنا رکھی ہیں، اور وہ تاجروں کو دکانداروں کو تنگ کرتے رہتے ہیں. آئے دن کبھی کسی کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی اٹھانے کی دھمکی دے دیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ان کا ماہانہ بھتہ مقرر ہے. سرکاری اہلکاروں کے بھی پیسے مقرر ہیں، اور غیر سرکاری عہدیداروں کے بھی پیسے مقرر ہیں. اگر ان کو پیسے پہنچتے رہیں تو آپ آفیت سے ہیں، جس دن پیسے دینے سے انکار کر دیں آپ کی خیر نہیں، جانی خیر نہیں، عزت خیر نہیں، گھر بار کی خیر نہیں، نہ جانے کیسی کیسی ان کی طرف سے اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی ہیں، اور جان سے مار دینے میں کوئی دریا نہیں کیا جاتا. یہ ہیں وہ اہل جہنم، اور یہ ہیں وہ دوزخی جماعت والے کہ جو لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے، اور ناحق لوگوں کو ستائیں گے، ماریں گے، تکلیفیں دیں گے، پریشان کریں گے، لیکن یہ لوگ دوزخی ہیں اور جہنم ہیں. ایک جماعت تو یہ ہمارے زمانے میں موجود ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہر شہر میں، ہر بازار میں، ہر محلے میں اس قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے. اور دوسری جماعت آپ نے عورتوں کی ارشاد فرمائی کہ دوسری جماعت جہنمیوں کی وہ عورتوں کی جماعت ہے. پھر ان عورتوں کی جو جہنمی ہیں ان کی علامتیں آپ نے ارشاد فرمائی. پہلی علامت تو آپ نے ان کی ارشاد فرمائی کہ کاسیاتن عاریاتن، کہ ان عورتوں کی علامت یہ ہوگی کہ وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. ان کے جسم پر لباس تو ہوگا، لیکن لباس کا ہونا نہ ہونا برابر ہوگا. وہ لباس ان کے جسم پر نہ ہونے کے برابر ہوگا، اس لیے کہ لباس کا مقصد تو یہ ہے کہ جسم کو پوشیدہ کرے، جسم کو چھپائے، اور جسم کی جو قدرتی بناوٹ ہے اس کو اپنے اندر لے لے، ظاہر نہ ہونے دے. لیکن انہوں نے ایسا لباس پہنا ہوا ہوگا کہ اس کے باوجود وہ عورتیں برہنہ اور ننگی ہوں گی، جس کے عام طور پر علماء کرام نے دو مطلب بیان فرمائے ہیں. نمبر ایک یہ کہ ان کے جسم پر لباس تو ہوگا، لیکن وہ اتنا باریک ہوگا کہ اس میں صاف جسم نظر آ رہا ہوگا. جیسے آج کل گرمیوں کے زمانے میں اللہ بچائے بعض عورتیں لون کی قمیض اور لون کا کرتا اور لون کی شلوار استعمال کر لیتی، تو لون کا کرتا، لون کی شلوار اس شرط کے ساتھ سے استعمال کرنے کی گنجائش ہے کہ شلوار قمیض کے اندر شمیز پہنی ہوئی ہو تو اس سے پھر جسم نظر نہیں آتا، کیونکہ لون باری کے اندر ایک شمیز اور ہے تو اس کی وجہ سے جسم مستور رہتا ہے. اور شلوار کے اندر انہوں نے باریک وائل لگائی ہوئی ہو پائچوں کے اوپر، تو اس طریقے سے پھر شلوار میں سے بھی ٹانگیں نظر نہیں آتی، اس لیے کہ اندر ایک کپڑا اور موجود ہے. اس طرح دو کپڑے مل کر کے جسم کے لیے وہ ساتر بن جاتے ہیں، جسم کو چھپانے والے ہو جاتے ہیں. اس حد تک تو کوئی حرج نہیں، پردہ بھی ہو رہا ہے اور گرمی سے بچنے کے لیے باریک کپڑے کا استعمال بھی ہو رہا ہے. گرمی میں کپڑا باریک اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ذرا گرمی کم لگے، اندر ہوا آتی جاتی رہے. تو لون اور باریک وائل جب اندر استعمال ہوگی تو اس سے دونوں مقصد حاصل ہو جائیں گے، گرمی بھی کم رہے گی اور ساتھ میں پردے کا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا. لیکن ایسی خواتین بہت کم ہیں. جو عورتیں شرعی پردہ نہیں کرتی وہ لون کے نیچے بنیان یا شمیز پہننے کا بھی اہتمام نہیں کرتی، ان کی شلواروں کے اندر بھی کوئی کپڑا لگا ہوا نہیں ہوتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ دوپٹہ تو برائے نامی ہوتا ہے، وہ لپٹا ہوا نہیں ہوتا، صرف وی کی شکل میں گلے میں پڑا ہوا ہوتا ہے. تو ایسی عورت اگر خدا نخواستہ ایسا باریک لباس پہنے گی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اس کے جسم پر کپڑا تو ہوگا لیکن اس کا سارا جسم نظر آتا ہوگا. لیکن باریک کپڑے کے اندر جسم کو چھپانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اس کے اندر ہاتھ سے لے کر کے بازو اور بازو سے لے کر کے شانے اور شانوں سے لے کر کے کمر پیٹ پیٹ اور اسی طریقے سے نیچے پنڈلیاں اور رانے سب نظر آئیں. تو ہے تو صحیح لباس لیکن اس لباس نے اس کے پورے جسم کو برہنہ کیا ہوا ہے اور سارا جسم اس کا نظر آ رہا ہے. تو یہ لباس نہ پہننے کے برابر. اور دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جسم پر لباس ہے اور باریک بھی نہیں، کپڑا موٹا استعمال کیا گیا جو سردیوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا چست ہے اور جسم پر اتنا فٹ ہے کہ جسم کے جن اعضاء کی بناوٹ کو چھپانا چاہیے اور ان کو چھپانے کا حکم ہے وہ بالکل صاف اور نمایاں نظر آ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جب لباس اتنا چست استعمال کیا گیا ہے کہ اس سے جسم کے مخصوص اعضاء کی بناوٹ پوشیدہ نہیں ہو رہی بلکہ ان کی بناوٹ اور زیادہ نمایاں ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی پردہ نہیں. وہ لباس جسم پر ہے لیکن لباس کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں. لباس کا مقصد تھا کہ جسم کو اچھی طریقے سے چھپاتا، وہ جب حاصل ہوتا جب موٹا اور ڈھیلا ڈھالا ہوتا، یہ ہے چست، جس کی وجہ سے پردے کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا، جسم کو چھپانے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا. ایسی عورتیں باوجود لباس پہننے کے ننگی ہیں. اور ایک تیسری صورت اور حضرت مولانا محمد عاشق رائے صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے، وہ یہ کہ جسم پر لباس ہے لیکن بالکل ناقص اور ناتمام. جیسے کہ آج کل کے زمانے میں بھی اس کا بڑا رواج ہے کہ آستین نے کہاں تک ہے، بغلوں تک، یعنی بغل تک پورا جسم کھلا ہوا ہے، کلائیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، بازو بھی کھلا ہوا ہے، کندھے بھی نظر آ رہے ہیں، بغل بھی کچھ نظر آ رہی ہے. دوسری طرف گردن کھلی ہوئی ہے، سینہ کھلا ہوا ہے، کمر کھلی ہوئی ہے اور نیچے سے پنڈلیوں کے اوپر ہے، بس برائے نام درمیان کے حصے میں تھوڑا سا لباس کا ایک ٹکڑا ہے بس، ورنہ پنڈلیاں بھی کھلی ہوئی ہیں اور دونوں ہاتھ بھی بغل تک کھلے ہوئے ہیں، سر، گلا، سینہ، پیٹھ یہ بھی کھلی ہوئی ہے. تو یہ لباس بھی برائے نام ہے ورنہ عورت برہنہ اور بے پردہ ہے. اسی طرح ساڑی کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ساڑی کا جو اصل لباس ہے اس کے اندر عورت کی پیٹ اور پیٹ بالکل ننگا ہوتا ہے، اور مسلمان عورتیں بھی اس طرح کا لباس استعمال کر لیتی ہیں اور استعمال کر کے وہ گھر سے باہر اس حالت میں نکلتی ہیں کہ ان کا پیٹ بھی کھلا ہوا ہے اور پیٹ بھی کھلی ہوئی ہے. تو یہ بھی یاد رکھیے، اس وعید کے اندر داخل ہے کہ اہل جہنم کی وہ عورتیں جن کی حضور نے پیشین گوئی فرمائی ہے، یہ لباس کی تینوں قسم کی صورتیں اس کے اندر شامل ہیں. یعنی جو جو عورتیں اس قسم کا لباس پہنتی ہیں، یا تو اتنا باریک پہنا ہوا ہے کہ جسم جھلک رہا ہے، یا اتنا چست ہے کہ اعضاء کی بناوٹ نظر آ رہی ہے، یا اتنا لباس ناقص و نامکمل ہے کہ جن اعضاء کو چھپانے کا حکم ہے وہ اعضاء اس کے اندر بغیر لباس کے ہیں، بغیر کپڑے کے ہیں، لباس نہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. جیسے میں نے پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں، گلا کھلا ہوا ہے، سینہ کھلا ہوا ہے، کمر کھلی ہوئی ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے، پیٹ کھلی ہوئی ہے، تو فرمایا ان کے بارے میں حضور نے کہ لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، جو ننگی ہونے کا گناہ ہے وہ ان کو گناہ ہوگا. اللہ بتا. اور دوسری بات ان کے اندر اللہ بتا یہ ہے کہ وہ خود بھی نامیرہ مردوں کی طرف جھکنے والی ہوں گی، ان کو بھی اپنے جھکانے والی ہوں گی، اور انہوں نے اپنے سر کے بالوں کو فیشن کے طور پر اس طریقے سے ابھارا ہوا ہوگا، اس طرح بنایا ہوا ہوگا کہ ان کے سر بہت معلوم بہت زیادہ بال والی، بڑے بڑے بال ہیں ان کے سر کے اوپر. اور جس طریقے سے اونٹ جب چلتا ہے تو اس کا کوہان کبھی ایک طرف جھکتا ہے کبھی دوسرا جھکتا ہے، تو ان کی چال بھی اس انداز کی ہوگی کہ وہ اپنے سر کو اس انداز سے حرکت دے کر چلیں گی کہ ان کے سر کے بال کبھی ادھر جھکیں گے کبھی ادھر جھکیں گے. اور لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ اس کے سر کے بال تو بہت ہی لمبے لمبے ہیں اور بہت ہی بڑے بڑے ہیں، بڑے بال والی ہے یہ. یعنی یہ لباس کی جو کمی ہے یہ غربت کی وجہ سے نہیں ہوگی، افلاس کی وجہ سے نہیں ہوگی، مالی تنگی کی وجہ سے نہیں ہوگی، فیشن کی وجہ سے ہوگی. فیشن کے طور پر انہوں نے یہ باریک لباس یا چست لباس یا نہ تمام لباس استعمال کیا ہوگا، اور اسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کر کے، سجا کر کے، میک اپ کر کے، بال بنا کر کے وہ اپنے آپ کو گھر سے باہر نکالیں گی تاکہ نامیرہ مرد ان کی طرف جھکیں اور وہ بھی ان کی طرف مائل ہوں. یہ جہنمی عورتوں کی علامت اور نشانی ہے. ان کے متعلق سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم وہ جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ سکیں گی. جبکہ دوسری حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی، جبکہ جنت میں پہنچنے کے لیے تقریباً 100 سال کی مسافت ہوگی. 100 سال کسے کہتے ہیں؟ یعنی جتنا 100 سال میں کوئی آدمی چلے اور مسلسل چلے اور اس مسلسل چلنے سے جتنی مسافت طے کرے جنت میں جانے میں اتنی مسافت ہوگی، مگر جنتی کو جنت سے خوشبو آنی شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. لیکن جو عورتیں دنیا میں اس طریقے سے بے پردہ ہوں گی، بے حجاب رہیں گی، ان کو جنت کی خوشبو بھی محسوس نہ ہوگی. اور جہنم ہی فرما رہے ہیں حضور، ان کو جنت ہی نہیں فرما رہے، جہنم ہی فرما رہے ہیں کہ جہنم میں جائیں گی، جنت میں نہ جا سکیں گی. ہاں جب اپنے گناہ کی سزا بھگت، اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو اپنے اس گناہ کی سزا بھگتیں گی، جب سزا مل جائے گی تو پھر جیسے اور گنہگار آخر میں سزا پا کر کے دوزخ سے نکل کر جنت میں جائیں گے، تو یہ بھی دوزخ سے نکل کر جنت میں چلی جائیں گی ان شاء اللہ تعالی. اور ایک روایت جس کو علامہ ابن حجر، حافظ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے الزواجر کے اندر بیان فرمایا ہے. الزواجر ایک کتاب ہے جس کے اندر کبیرہ گناہوں کو تحریر کیا گیا ہے، بڑے بڑے گناہوں کا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اس میں علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور بہت رو رہے ہیں، زار و قطار حضور رو رہے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، کس بنا پر آپ کو رونا آ رہا ہے؟ تو نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، یعنی معراج کرائی گئی، معراج کی رات میں میں نے جہنم کے اندر اپنی امت کی عورتوں کو قسم قسم کے عذابوں کے اندر مبتلا پایا، ان کے ان ہولناک اور خوفناک عذابوں کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے. مجھے حضرت سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ اپنی امت پر سب سے زیادہ شفقت، جتنی کسی کو اپنی امت پر شفقت ہو سکتی ہے وہ حضور کے برابر نہیں ہو سکتی. ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ سے زیادہ اور ہم پر ہماری جان سے زیادہ حضور شفیق اور مہربان تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں اپنی امت کی عورتوں کو جو قسم قسم کے عذابوں کے اندر مبتلا پایا، اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور آپ نے کس قسم کے عذابوں کے اندر اپنی امت کی عورتوں کو پایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنے سر کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ جو ہے وہ جہنم کی آگ کی وجہ سے کھول رہا ہے، پک رہا ہے، اللہ بچائے. اور ایک عورت کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور اس کے منہ میں گرم پانی چھوڑا جا رہا ہے. ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں اور سانپ اور بچھو اس کے لپٹے ہوئے ہیں. سانپ بچھو اس کو ڈس رہے ہیں، اسے کاٹ رہے ہیں، اس کے لپٹے ہوئے ہیں. اس حالت میں اس کو جہنم میں دیکھا. ایک عورت کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنے سینے کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے. ایک عورت کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ اور سر جو ہے وہ تو خنزیر کی طرح ہے، سور کی طرح ہے، باقی اس کا جسم گدھے کی طرح ہے اور قسم قسم کا عذاب اس کو ہو رہا ہے جہنم کے اندر. اور ایک عورت کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ اس کا پورا جسم کتے کی طرح ہے اور اس کے منہ میں سے جہنم کی آگ جا رہی ہے اور پخانے کے راستے سے نکل رہی ہے اور جہنم میں فرشتے اس کے گرز جو ہیں گرز وہ اس کے جسم پر مار رہے ہیں. اس طرح سے آپ نے ان عورتوں کے عذاب کا تذکرہ فرمایا. تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور ان عورتوں کو یہ عذاب ان کے کن گناہوں کی وجہ سے ہو رہا تھا، یہ بتلائیے. تو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ جو عورت اپنے سر کے بل سر کے بالوں کے ساتھ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور جہنم میں اس طرح اس کو عذاب ہو رہا ہے اور جہنم کی آگ کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے، یہ وہ عورت ہے جو دنیا کے اندر نہ میرا مردوں کے سامنے بے پردہ آتی جاتی تھی. کیونکہ عام فلوح پر جو عورتیں بے پردہ تھیں ان کا سر کھلا ہوتا ہے. آپ مارکیٹوں میں دیکھ لیں، بازاروں میں دیکھ لیں، تفریح گاہوں میں دیکھ لیں، شادی بیاہ میں دیکھ لیں، جہاں بھی عورتیں ہوتی ہیں بے پردہ ہوتی ہیں عموماً ان کا سر کھلا ہوا ہوتا ہے. تو بے پردگی کے ساتھ عام طور پر سر کا کھلا ہونا بھی عام پایا جاتا ہے، جبکہ نامیرا مردوں کے ساتھ سر کا چھپانا، نامیرا مردوں کے سامنے جس طرح جسم کو چھپانے کی ضرورت ہے سر کو چھپانے کی بھی ضرورت ہے، سر چھپانا بھی ضروری ہے جیسے جسم چھپانا ضروری ہے. جو عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں وہ اس عذاب سے عبرت لیں کہ وہ جو آج اپنے سروں کو سجا کر آراستہ کر کے بالوں کو لمبا لمبا پھیلا کر کے بے پردہ ہو کر اپنے سروں کو کھول کر گھر سے باہر نکلتی ہیں تاکہ دوسرے نامیرا مرد ان کے سر کے بالوں کو دیکھیں، اللہ بچائے، اس کا یہ عذاب اور وبال ہے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسی عورتوں کو سر کے بالوں کے بل جہنم میں لٹکے ہوئے دیکھا. ایک تو جہنم میں ہونا کتنے بڑے عذاب کی چیز ہے، پھر سر کے بالوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہونا کتنے عذاب کی چیز ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دماغ کا گرمی سے پکنا کتنے بڑے عذاب کی بات. اس لیے یہ دنیا کی چندروزہ زندگی ہے، آدمی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم مان لے یہ بہتر ہے. ایک بزرگ کا بڑا پیارا ملفوظ ہے کہ تم یہاں خدا چاہی کر لو، جنت میں من چاہی کر لینا. یعنی دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، یہاں تم اللہ تعالیٰ کہنا مان لو، خدا چاہی کر کے دکھا دو. یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں بس وہ کر کے دکھا دو یہاں پر، پھر جنت میں تمہارا جو دل چاہے کرتے رہے، جو تمہارا دل چاہے گا اللہ تعالیٰ تمہاری ہر جائز مراد وہاں پر پوری فرما دیں گے. بس یہ تھوڑی سی زندگی ہے، وہ ابد الآباد کی زندگی. کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے، کتنا بڑا کرم ہے، یاد تو اندازہ تو کریں کہ دنیا کی چندروزہ زندگی ہے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. لیکن اللہ پاک کی یہاں اطاعت کر لیں، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی اجازت دے دیں گے، جو چاہ کر لیجیے. لیکن دنیا کے اندر اگر کسی نے من چاہی کرنا چاہیے تو پھر اس کا بڑا عذاب ہے، بڑا وبال ہے. لہٰذا دنیا کی چندروزہ زندگی کے خاطر اپنے آپ کو بے پردہ رکھنا اور بے پردہ گھر سے نکلنا، نہ میرا مردوں کے سامنے بے پردہ آنا جانا، اپنے سر کو کھول کر کے نکلنا، یاد رکھیے. وقتی طور پر تو تھوڑا سا اس میں کچھ آدمی کو آزادی محسوس ہوتی ہے، حقیقت میں کوئی آزادی نہیں ہے، حقیقت میں اس میں کوئی راحت نہیں ہے، حقیقت میں اس میں کوئی سکون نہیں ہے. ایک سکون کا دھوکہ ہے، راحت کا ایک دھوکہ ہے، آزادی کا ایک دھوکہ ہے. اگر اس میں واقعتاً راحت ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہ دے. اللہ جل شانہ نے جو حکم بھی دیا ہے، حقیقت میں اسی کے اندر راحت ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں عفت ہے، اسی میں پاک دامنی ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں راحت ہے. تو دنیا کی چندروزہ زندگی کے خاطر اس میں بڑے عذاب کو مول لینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. اور جو عورتیں، دوسری عورت وہ جس کو دیکھا کہ جہنم کے اندر زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جو زبان دراز ہو، جو بد اخلاق ہو، اپنے شوہر سے لڑتی ہو، جھگڑتی ہو، زبان درازی کرتی ہو، اور اپنی زبان کے ذریعے ناحق اپنے شوہر کو ستاتی ہو، تکلیف اور پریشان کرتی ہو. اس کا یہ عذاب اور وبال ہے کہ ایسی عورتوں کو زبان کے بل جہنم کے اندر لٹکایا جائے گا. اور بھائی ایزا رسانی مرد اگر کرے گا، مرد بھی اگر عورت کو ستائے گا، پریشان کرے گا، تان و تشریح کرے گا، اس کو اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا، اور اس طریقے سے مرد اپنی زبان سے عورت کو تکلیف پہنچائے گا تو وہ بھی گنہگار ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ عورتیں گناہ کریں گی تو وہی پکڑی جائیں گی، مرد چاہے کچھ بھی کرتے رہے ان کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. گناہ جیسے عورتوں کے لیے گناہ ہے، گناہ مردوں کے لیے ویسے ہی گناہ ہے. لہذا مرد اگر گناہ کریں گے اور وہ زبان کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچائیں گے تو ان کی بھی پکڑوں گی، عورتیں سے تکلیف پہنچائیں گے تو ان کی بھی پکڑ ہے. یہاں پر یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ جو عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ زبان درازی کرتی ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں، ان کو ستاتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، ان کا یہ انجام ہوگا کہ زبان کے بل ان کو جہنم کے اندر لٹکایا جائے گا الیاذ باللہ، اور گرم پانی ان کے منہ میں چھوڑا جائے گا الیاذ باللہ. اور تیسری وہ عورت جس کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے اور دونوں پیر اس کے سینے سے بندھے ہوئے ہیں، اس طرح وہ جہنم میں بندھی ہوئی پڑی ہے اور عذاب کے اندر مبتلا ہے. اس کے متعلق اس حدیث میں بتایا گیا کہ اس سے مراد وہ عورت ہے کہ جو جنابت کے بعد اور مخصوص ایام کے گزرنے کے بعد غسل کا اہتمام نہیں کرتی، بالکل ہی نہیں کرتی، یا پھر اس سلسلے میں غفلت اور کوتاہی اور لاپرواہی کرتی ہے، اور نماز نہ صرف یہ کہ پڑھتی نہیں ہے بلکہ اللہ بچائے نماز کا مذاق اڑاتی ہے. ایسی عورت کا یہ خطرناک اور ہولناک عذاب ہے. تو بھائی اس بارے میں بھی بعض خواتین بڑی لاپرواہ ہوتی ہیں کہ غسل فرض ہو گیا لیکن اب فجر کی نماز قضا ہو رہی، اور اس کو تائیں بہت سے مرد بھی مبتلا ہوتے ہیں. نوجوان مرد، نوجوان عورتیں بطور خاص اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں. کہ رات کو غسل فرض ہو گیا لیکن اب سوئے ہوئے اٹھنے کا نام نہیں، فجر کی نماز بھی قضا کر دی، پھر نماز بھی نہ پڑی. بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگ بالکل ہی نہیں پڑھتے. تو اتنی دیر غسل کے اندر لگانا جس سے کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے یا جماعت نکل جائے، گناہ کی بات ہے اور سنگین گناہ ہے. اسی طریقے سے جو عورتوں کے نماز نہ پڑھنے کے ایام ہوتے ہیں، ان ایام کے ختم پر خواتین کے ذمے ضروری کرتی ہیں، کئی کئی نمازیں ایسی ہی لاپرواہی میں گزار دیتی ہیں، کئی کئی نمازیں، جبکہ ایک نماز بھی ان ایام کے ختم ہونے کے بعد قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر اتنا وقت ہے کہ وہ غسل کر کے اللہ اکبر کہہ دیں تو اسی وقت کی نماز پڑھنا فرض ہو جاتا ہے. اب انہوں نے پرواہی نہ کی، وہ اوقات اور وہ ایام رات میں ختم ہو گئے، جناب دن کو بھی غسل نہیں کیا، دن بھی اسی طرح لاپرواہی میں گزار دیا. تو بھائی یہ معاملہ بھی بڑا اہم ہے، ہر خواتین کے لیے یہ مسئلہ بہت اہم ہے. ان کو اس مسئلے کو اچھی طرح پڑھنا چاہیے، اچھی طرح اس کو سمجھنا چاہیے اور بڑی فکر کے ساتھ اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور یہ مسئلہ پوری تفصیل کے ساتھ الحمدللہ بحث زیور میں موجود ہے. خواتین پر ضروری ہے کہ وہ اس مسئلے کو بحث زیور کے اندر اچھی طرح پڑھ لیں، سمجھ لیں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو کسی عالم سے اس کو سمجھ لیں. اور بحث زیور کے علاوہ تحفہ خواتین کے اندر بھی حضرت مولانا محمد عاشق رائے صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اچھی طرح بیان فرمایا اور بہت آسان انداز میں اس کو ذکر فرما دیا. تو بہرحال اس کے اندر لاپرواہی کرنا اور لاپرواہی کر کے نمازوں کو قضا کر دینا، یا ایسے اللہ بچائے نماز پڑھنے کے لیے بعض جگہ شوہر کہتا ہے، عورتیں بیوی مانتی نہیں، عورتوں کو ان کے ماں باپ نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں مانتی نہیں، ان کے بھائی کہتے ہیں توجہ نہیں دیتی ہیں، اور بعض عورتیں اللہ بچائے نماز کا مذاق اڑا دیں. نماز کا مذاق اڑانا بہت خطرناک گناہ ہے، یہ تو نماز نہ پڑھنے سے بڑھ کر گناہ ہے، اور اس میں تو کسی بھی وقت عورت کا ایمان بھی جا سکتا ہے اللہ بچائے. اس لیے مذاق تو کبھی بھی نہیں اڑانا چاہیے، کسی بھی حکم شریعت کسی حکم کا کبھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اگر عمل نہیں ہو رہا ہے تو بھائی گناہ ہے، یہ بھی اس کو گناہ سمجھے اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، توبہ کرے، اللہ کا حکم بجا لانے کی فکر کرے. اور اگر عمل نہیں ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھے اور آمادہ رکھے کہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، یا اللہ میں آپ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں اور کرتی ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، مجھے ہمت دیجیے، طاقت دیجیے تاکہ میں آپ کا حکم بجا لوں، اور پھر کوشش کرے، ہمت کرے. لیکن مذاق اڑانا اللہ بچائے، یہ تو سراسر اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے. بہرحال ایسی عورت کا یہ عذاب اور وبال ہے. اور جو عورت اپنے سینے کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اس سے مراد وہ عورت ہے جو نہ میرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی اور بے پردگی، آپ جانتے ہیں کہ اسی کا ذریعہ بنتی، جہاں بے پردگی ہوتی وہاں دوسرے مردوں کے ساتھ پھر ناجائز تعلقات بھی قائم ہوتے چلے جاتے ہیں، جو اللہ بچائے بڑی وبال کی چیز ہے، عذاب کی چیز ہے. اور وہ عورت جس کا حال یہ تھا کہ اس کا چہرہ تو خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم اس کا گدھے کی طرح ہے، اور قسم قسم کا عذاب اس کو ہو رہا ہے. اس کے متعلق اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جو جھوٹ بولنے والی اور چغلی کھانے والی ہے. جو عورت ادھر کی باتیں ادھر جا کر لگا دیتی ہے، ادھر کی باتیں ادھر آ کے لگا دیتی ہے، اس طریقے سے دو عورتوں میں، دو مردوں میں، دو گھروں میں لڑائی کروا دیتی ہے. اسے کہتے ہیں چغلی کھانا، کہ ادھر کی باتیں وہاں جا کر لگا دیتی ہے، وہاں کی باتیں ادھر آ کے لگا دیتی ہے، اس طریقے سے دو عورتوں میں لڑائی کروا دیتی ہے، دو مردوں میں لڑائی کروا دیتی ہے، دو سے زیادہ لوگوں میں لڑائی، دو خاندانوں میں لڑائی، دو گھرانوں میں لڑائی، ایک عورت کی وجہ سے گھر برباد و تباہ ہو جاتا ہے. تو چغلی کھانا اور جھوٹ بولنا، یہ دونوں گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ دونوں کی وجہ سے ایسی عورت کو یہ خوفناک عذاب ہو. تو بھائی یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی مرد بھی کرے گا، مرد بھی اگر جھوٹ بولے گا، مرد بھی اگر چغلی کھائے گا تو وہ بھی گنہگار ہوگا، عورت اگر یہ گناہ کرے گی تو وہ بھی گنہگار ہوگی. اس کے یہ عذاب ہے وبال ہے. تو یہ دو گنا بڑے خطرناک ہیں اور یہ معاشرے کو تباہ کرنے والے ہیں. اگر غور کریں گے تو آج ہمارے گھروں کے اندر جو اکثر لڑائی ہوتی ہے, جھگڑے ہوتے ہیں, نا اتفاقی ہوتی ہے, اس کے اندر ان دو باتوں خاص دخل ہوتا ہے کہ ایک تو جس گھر میں لڑائی جھگڑا زیادہ ہوگا وہاں جھوٹ بولنے کی زیادہ عادت ہوگی. جب چاہے آپ ازما کے دیکھ لیں کہ وہاں بچوں میں, بڑوں میں جھوٹ بولنے کی عادت ہوگی, مردوں میں, عورتوں میں جھوٹ بولنے کی عادت ہوگی. اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ چغلی بھی لگاتا ہے. آپ نے ایک حکمت سے ان دونوں باتوں کو ذکر کیا ہے کہ چغلی اور جھوٹ, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ حکمت ہے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. چغلی میں یہ تو ہوتا ہے کہ اس نے وہ بات کہی نہیں, جا کر کے اس نے دوسرے سے وہ بات کہہ دی کہ تمہارے متعلق یہ کہہ رہے تھے, اور ادھر سے سنی تو جا کر اس سے کہہ دیا کہ وہ تمہارے متعلق یہ باتیں کہہ رہی. اور ہمارے یہاں تحقیق کرنے کا رواج ہی نہیں, جو سنا وہ پتھر کی لکیر ہے. جس کے متعلق کہی ہے وہ چاہے قسم کھا کر کے بھی کہہ دے میں نے یہ بات نہیں کہی, اس کی بات نہیں مانی جائے گی. وہ جو ہمارے پاس بغیر کسی شرعی ثبوت کے جو بات پہنچی ہے وہ پتھر کی لکیر. اب اس کے نتیجے میں دونوں طرف کی جب باتیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر آئیں گی, اس میں جھوٹ بھی ہوگا, چغلی بھی ہوگی, فساد ہوگا, لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگا, نہ اتفاقی ہو جائے گی. تو اس وجہ سے گھروں کے اندر بڑی تباہی اور بربادی آئی ہوئی ہے. اگر مرد حضرات بھی, خواتین بھی, اگر ان دونوں گناہوں سے واقعتا سچی توبہ کر لیں تو آدھے سے زیادہ ہمارے گھروں کا فساد ختم ہو جائے, گھروں کی نااتفاقی اور تعلقات کا بگاڑ جاتا رہے, گھروں کے اندر سکون اور چین اور آرام و راحت کی لہر آ جائے. اس لیے اس گناہ سے, ان دونوں گناہوں سے بطور خاص سب کو بچنے کی ضرورت ہے. اور چھٹی عورت وہ جس کے متعلق کہا گیا کہ اس کا جسم کتے کی طرح ہے اور اس کے منہ سے جناب منہ میں سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے باہر نکل رہی ہے, اس طریقے سے وہ اللہ بچاؤ گرد برس مارے جا رہے ہیں, اس کے کوڑے مارے جا رہے ہیں جہنم, اس کے متعلق یہ فرمایا آپ نے کہ اس سے مراد وہ عورت ہے کہ جو احسان کر کے احسان جتائے, دوسروں کی چیزوں پہ حسد کھائے. حسد کرنے والی, احسان جتانے والی عورت ہے اللہ بچاؤ. اور یہ بھی گناہ ایسا ہے کہ جو عورتوں کے اندر ہو تو عورتوں کے لیے باعث عذاب, مردوں کے اندر ہو تو مردوں کے لیے باعث وبال. ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ حسد سے بچیں, احسان جتانے سے بچیں. حسد تو سبھی جانتے ہیں, حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھے. مثلا اللہ نے اس کو منصب عطا فرمایا ہے, کوئی عہدہ عطا فرمایا ہے, مال عطا فرمایا ہے, دنیاوی اعتبار سے کوئی اور نعمت سے سرفراز فرمایا ہے. اب کوئی اس کو دیکھے اور دل کے اندر جلے اور دل کے اندر یہ چاہے کہ کسی طریقے سے اس کی یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے, اس کا نام ہے حسد. یہ مجھے تو نہ ملے لیکن اس کے پاس بھی نہ رہے, اس کے اولاد کیوں ہو گئی, اس کو اتنے اچھا زیور کہاں سے مل گیا, اتنے اچھے کپڑے اس کے پاس کہاں سے آ گئے, اتنی اچھی گاڑی اس کے پاس کہاں سے آ گئی, اتنا عمدہ مکان اس کے پاس کہاں سے آ گیا, اور اتنا اچھا رشتہ کہاں سے ان کو مل گیا. یعنی کوئی سی بھی نعمت اس کو ملی, بس اب دوسری عورت یا دوسرا مرد اس کو دیکھ کر کے دل میں یہ ارادہ کرے اور یہ خواہش کرے کہ کسی طریقے سے اس کی یہ نعمت اس کے پاس سے چھن جائے اور نکل جائے, مجھے مل جائے یا مجھے ملے نہ ملے مگر اس کے پاس بھی نہ رہے. یہ ہے حسد اور یہ حرام اور ناجائز. اور اس اتنا خطرناک گناہ ہے جس کا یہ عذاب حدیث کے اندر بتلایا گیا, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اگر کسی کو اپنے دل کے اندر خدا نخواستہ حسد محسوس ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ جو نعمت آپ نے اس کو عطا فرمایا اس میں اس کو برکت عطا فرما اور مجھے بھی اپنے فضل سے عطا فرما. اس کا علاج کہ اللہ جو نعمت آپ نے اس کو دی ہے اس کو مبارک, یا اللہ اس میں اس کو برکت و ترقی عطا فرما اور زیادہ عطا فرما, چاہے دل کتنا ہی جل رہا ہو آپ دعا کرنا شروع کر دیں. اور یہ بھی کہ اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی عطا فرما, جس طرح آپ نے اپنے کرم سے اس کو نوازا آپ اپنے کاروں سے مجھے بھی عطا فرما دیجیے. تو اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ تعالی حسد جاتا رہے. تو حسد کرنا اتنی خطرناک چیز ہے. حسد میں اصل میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض ہے, اس لیے بہت بڑا گناہ ہے. جو کچھ بھی انسانوں کو دنیا میں ملتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے ملتا ہے. نانو قسم بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, دنیا میں جو کچھ اللہ پاک نے جس کو جو کچھ دیا سب اپنی حکمت سے اور اپنی قدرت سے اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے. تو اس کو جو کچھ ملا ہے, عزت ملی ہے, منصب ملا ہے, مال ملا ہے, اولاد ملی ہے, گھر بار ملا ہے, من جانب اللہ ملا ہے. جب اللہ کی جانب سے ملا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے اوپر اعتراض کرنے والے اور یہ آرزو کرنے والے کسی طریقے سے اس کی نعمت چھن جائے. اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں, ہم چھیننا چاہتے ہیں, ہم کون ہوتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے تقسیم پر اعتراض ہے. ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض کرنا بڑا سنگین گناہ ہے, اس لیے حسد سے بچنا چاہیے. حسد کرنا عورتوں کے لیے بھی گناہ ہے, مردوں کے لیے بھی گناہ ہے, دونوں ہی کو اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے. اور احسان جتانا یہ چیز بھی ایسی ہے کہ جو سبھی کو معلوم ہے کہ کسی کو آدمی کوئی چیز دے اور پھر دے کر کے یہ کہے کہ ہم نے دیکھو تمہیں یہ چیز دی. احسان کر کے احسان جتانا یہ بڑا گناہ ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت پایا جاتا ہے اور یہ زیادہ تر ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو رسم و رواج کے تابع ہو کر کے تحفے اور ہدایا دیتے ہیں, جو ایک دوسرے کو ہدیے دیتے ہیں, تحفے دیتے ہیں, لیکن رسم و رواج کے پابند ہو کر کے یا نمائشی طور پر دیتے ہیں. تو وہاں پر پھر یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے تو دیا نہیں. جب اللہ کے واسطے نہیں دیا تو وہاں پر نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دیا ہے تو اس کا بدلہ بھی ہمیں ملنا چاہیے, اور اگر بدلہ نہ ملا تو احسان جتایا جائے گا, کم ملا تو احسان جتایا جائے گا. چلو صاحب ہم نے تو یہ دیا اور یہ دیا اور یہ دیا اور یہ کیا اور یہ کیا یہ کیا, ان کے آڑے وقت میں اتنی خدمت کی, اتنی ہم نے اپنا وقت دیا, وہ تو ہمارے پاس آئے نہیں, ملنے کے لیے بھی نہیں آئے, دیکھنے کے لیے بھی نہیں آئے, وہ کچھ بھی نہیں دیا, بس لے کے بیٹھ گئے, کھا کے بیٹھ گئے اور دینے کا نام ہی نہیں. اور جناب پھر ان کو کنجوس مکھی چوس ہو جانے کیا کیا کہہ دیں گے ان کو. یہ سب احسان جتانے والی سن. اگر اس نے زیادہ دے دیا تو بڑے خوش, بھائی واہ ہم نے تو 100 روپے کا دیا تھا, انہوں نے 200 کا ہدیہ دیا, بڑے آدمی ابھی اب بڑے ہو گئے. اور اگر انہوں نے ایک پائے کا بھی نہ دیا تو کنجوس اور مکھی چوس ہو گئے. تو یہ سب باتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں اللہ کے لیے دینا نہیں ہوتا, وہاں دنیا داری کے لیے جان لیا دیا جاتا ہے. تو پھر وہاں جس طرح احسان فراموشی پائی جاتی ہے, وہاں پر احسان جتانے گناہ بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر بہت ہوتا ہے, موت میت کے موقع پر بھی ہوتا ہے. تو اس کو جو کچھ دیا جاتا ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کس نے کیا دیا ہے, اور نہیں دیا تو اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہم نے تمہارے شادی کے موقع پر یہ دیا تھا, تمہاری فلاں تقریب کے موقع پر ہم نے یہ تحفہ دیا تھا, یہ دیا, تم نے کچھ بھی نہیں دیا. تو یہ جو اپنے ہدایا تحائف گنوائے جا رہے ہیں اس کا نام ہے احسان جتانا. یاد رکھو کسی کے ساتھ اگر سلوک کرنا ہے, کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے, کسی کو کوئی ہدیہ دینا ہے, کوئی تحفہ دینا ہے, تو اس اللہ کے لیے دینا ہے. اگر اللہ کے لیے دے سکتے ہو دے دیں, اور نہیں تو مت دے. دینا کوئی فرض و واجب نہیں, دے تو اللہ کے واسطے دیں. اللہ کے واسطے دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں اس کا بدل اللہ تعالی سے چاہیے, وہ اجر ہے اور ثواب ہے. کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ خوشنودی کے لیے دے دیں, کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کے ثواب کی امید ہے, اجر کی امید ہے. جب اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید ہے تو پھر بندے سے کسی قسم کی بھی امید نہیں رکھنی چاہیے, چاہے وہ دے اور چاہے وہ نہ دے, چاہے وہ کم دے چاہے وہ زیادہ دے, ہماری اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. لہذا کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے, اچھا برتاؤ کر کے, ہدیہ تحفہ دے کر کے ہمیشہ کے لیے اسے بھول جانا چاہیے, اور اللہ کے واسطے کر کے اس کو اللہ ہی کے ثبوت کر دینا چاہیے کہ یا اللہ میں نے آپ کے لیے کیا ہے, بس آپ ہی سے مجھے اس کی ثواب کی امید ہے, بس آپ مجھے اس کا اجر عطا فرما دیجیے گا, مجھے بندے سے کچھ نہیں چاہیے. تو پھر جب وہ نہیں دے گا تو دل میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, اور جب اعتراض نہیں ہوگا تو احسان جتانے کی نوبت ہی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آئے گی. اس لیے اگر کسی نے خدا نخواستہ اپنے ہدایا تحائف کا احسان جتا دیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس گناہ سے توبہ کر لے, اور آئندہ احسان جتانے سے پرہیز کرے. نہ دے کوئی حرج نہیں, اگر دینا ہے تو اتنا دے کہ اس کی استطاعت کے اندر اندر ہو اور اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے دے، بس اللہ کی رضا کے لیے دے کر کے بس، اب بھول جائے اس کو میں نے کب دیا، کس کو دیا، کیا دیا، کتنا دیا، سب بھول جائے بالکل ہی. تو جو عورت اللہ بتائے احسان کر کے احسان جتانے والی ہو اور دوسروں کی نعمتوں کے اوپر حسد کرنے والی ہو، اس کا عذاب اور وبال اس صورت میں بیان کیا گیا اس حدیث کے اندر کہ اللہ بتائے وہ اس خوفناک اور ہولناک عذاب میں مبتلا ہو. اس لیے بھائی یہ چھ قسم کی عورتیں ہیں، جس کے اندر پہلے نمبر پہ جو عورت ہے وہ ہے جو نامیرا، جو بے پردہ نامیرا مردوں کے سامنے آتی ہے اور جاتی ہے نکلتی ہے. تو بھائی یہ پردہ کرنا ضروری ہے، خواتین کو نامیرا مردوں سے پردہ کرنا ضروری ہے، گھر کے اندر بھی اور خاص طور سے گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں ضرور خواتین اسلام کو شرعی پردہ کر کے نکلنا چاہیے. بے پردہ نکلنا گناہ کی بات ہے، عذاب کی بات ہے، وبال کی چیز ہے، اور عذاب اور وبال بھی چھوٹا موٹا نہیں، بڑا خطرناک اور سنگین عذاب اور وبال ہے. آخر میں ایک حدیث کا آخری حصہ اور میں عرض کر دوں کہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اسی طرح کی جو عورتیں بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہیں ان کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ملعون عورتیں ہیں، تم ان کے اوپر لعنت کرو، تم ان عورتوں پر جو بے پردہ نکلتی ہیں گھر سے باہر جاتی آتی ہیں تم ان کے اوپر لعنت کرو، فإنهن ملعوناتن، کیونکہ یہ ملعون عورتیں ہیں. تو جہنم کی وعید الگ، لعنت کی وعید الگ، اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو بے پردہ عورتیں گھر سے باہر نکل کے جاتی ہیں آتی ہیں تو اس کی وجہ سے اول تو وہ خود بھی نہ جانے کتنے گناہوں میں مبتلا ہوتی ہیں، لیکن ان کی وجہ سے کتنے ہی نامیرا مرد بد نگاہی کے، بد نظری کے، کان کے، آنکھ کے، زبان کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ ان کا ان مردوں کو تو گناہ ہوتا ہی ہے، ان کی وجہ سے ان عورتوں کو بھی گناہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس گناہ کا ذریعہ بنتی ہیں. اس لیے بھائی اس گناہ سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام خواتین نے اسلام کو جو بے پردی گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی تمام گناہوں سے بچنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے. جیسے کہنا ہم اس سے بعد میں مل لیں. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اور تمام حاضرین و حاضرات کی اور ہمارے سارے احباب و جملہ متعلقین کی اپنے فضل و کرم سے مکمل مغفرت فرمائے. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے, چھوٹے اور بڑے, صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ سر سے پیر تک ہم سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما. یا اللہ سر سے پیر تک ہم سب کو سارے گناہوں سے پاک و صاف فرما. ہمارے سارے کوتاہیوں کو درگزر فرما. ہم سب کے اگلے پچھلے, چھوٹے بڑے, جان کر کیے ہوئے, بھول کر کیے ہوئے, علانیہ کیے ہوئے, چھپ کر کیے ہوئے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. اور آئندہ یا اللہ سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آئندہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے خواتین کو یا اللہ بے پردگی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسلمان خواتین کو بے پردگی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور تمام خواتین اسلام کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام خواتین اسلام کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے گھر میں بھی, گھر کے باہر بھی شرعی پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ہم الراحمین دیگر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے اخلاق و اعمال اور عادات و اطوار کی اصلاح فرما. ہم سب کو اپنے کرم سے تقوی اور حسن اخلاق کی نعمت سے سرفراز فرما. یا اللہ ہم سب کو تقوی اور حسن اخلاق کی نعمت سے سرفراز فرما. یا اللہ ہم کو ہماری اولاد کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریوں و پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریوں و پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے, اپنے عنایت اپنے مہربانی سے, یا اللہ ہم کو ہماری اولاد کو تازندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت عطا فرما. اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. اور ہم سب کو خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما. یا اللہ جتنے احباب نے اور خواتین نے اپنے اپنے نیک مقاصد کی دعا کے واسطے یا اللہ کہا ہوا ہے, اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کی ساری نیک مرادیں پوری فرما, ان کے سارے نیک مقاصد پورے فرما. یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے بہتر سے بہتر رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں, یا اللہ ان کے غیب سے مدد فرما. اے اللہ ان کے غیب سے مدد فرما. ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر اعلیٰ سے اعلیٰ, بہتر سے بہتر رشتہ نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں قرض کے اترنے کا انتظام فرما. جو یا اللہ مقروض ہیں انہیں قرضوں کے اترنے کا انتظام فرما. یا اللہ دنیا کے ہر مسلمان کو ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان جہاد کے اندر مشغول ہیں ان کو جہاد میں اعلیٰ کامیابی عطا فرما. ان کے مقابلے میں تمام کافروں کو یا اللہ تباہ و برباد فرما, ان کو ہلاک فرما, ان کو تحس نحس فرما. یا اللہ کافروں کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما. یا اللہ تمام دنیا میں جہاں جہاں کافر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں, اے اللہ مسلمانوں کو ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. اور ہر جگہ کافروں کو تباہ فرما, برباد فرما, ہلاک فرما, ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما. ان کے مقابلے میں اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما, مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرما, مسلمانوں کو ہر طرح سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, یہاں کے عوام و حکام کو ہدایت عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتہ.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فڈل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6376813.